بنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, آپ کی خدمت میں تقریباً ایک ہفتے سے حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات میں آپ نے اپنے حقیقی روحانی اولاد کے لیے جو اہم اہم اور بڑی قیمتی قیمتی اور بے حد نافع نافع سیادتیں فرمائی ہیں, ان میں سے ایک نمبر کی وصیتوں کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ وصیتیں دو حصوں میں فرمائی ہیں. پہلے حصے کا عنوان ہے ایک نمبر, اور جس ایک نمبر میں 12 وصیتیں ہیں نمبر وار, لیکن پھر ہر نمبر میں بھی کئی کئی وصیتیں ہیں. اس طرح سے تقریباً یہ وصیتیں 24 سے زیادہ ہو جاتی ہیں, تو گویا 24 وصیتیں تقریباً آپ کے سامنے بیان کی. آپ کی وصیتوں کا دوسرا حصہ ہے وصایا نمبر 2. وصایا نمبر 2 اس میں بھی تقریباً 12 وصیتیں ہیں, لیکن ہر وصیت بھی کئی وصیتوں پر مشتمل ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی تقریباً 24-25 ہیں. اس لیے اب دوسرے نمبر کی وصیتوں کا بیان کرنے کا فی الحال ارادہ نہیں. اس کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی اور موقع عطا فرما دیں یہاں یا کراچی میں, کہ وصایا نمبر 2 کی وصیتوں کی بھی اسی طرح مختصر طور پر تشریح ہو جائے, تاکہ وہ ہم سب کے لیے زیادہ سے زیادہ نافع اور مفید ہو جائیں اور ہمیں ان پر عمل کرنا آسان ہو. لیکن آج میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوان حیات کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں, اور اس سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ اصلاح پر سید ابرار علی صاحب نے ایک مقالہ لکھا ہے اور وہ مقالہ لکھ کر کے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹر بنے. یہ مقالہ جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ اصلاح پر لکھا گیا ہے بہت ہی نافع اور مفید. پہلے میں اس کی اہمیت اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر سامان حیات کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں. 13ویں صدی کے مجدد حکیم الامت حضرت مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ, تیرہویں صدی سے پہلے جتنی صدی گزری ہیں ان کے مجدد الگ الگ ہیں اور وہ بھی تقریباً ہر صدی کے شروع میں گزرے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے میں تجدیدی کارنامے انجام دیے. حکیم محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1000 تصانیف فرمائی اور جو ان کے مواعظ چھپے ہوئے ہیں وہ تقریباً 350 ہیں اور وہ 32 جلدوں میں ہیں. اور روزانہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی جس میں آپ ارشادات فرماتے رہتے تھے اور وہ ہر قسم کے ارشادات ہوتے تھے, ہر شعبہ زندگی سے متعلق وہ ملفوظات ہوا کرتے تھے اور ان کا بنیادی مقصد بھی اصلاحی ہوتی. وہ بھی تقریباً سب چھپے ہوئے ہیں اور تقریباً 12 جلدوں میں ہیں. اور یہ ملفوظات اور مواعظ زیادہ تر ظاہر و باطن کی اصلاح سے متعلق, طریقت کے متعلق, تزکیہ باطن کے بارے میں, معاشرت اور معاملات اور اخلاق کی درستی کے متعلق اور نہایت اہم اور نہایت ضروری اور بے حد مفید. اور نیز اس کے علاوہ دین کے جس شعبے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے کسی بھی گوشے میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کمزوری محسوس کی, کوئی خامی آپ نے محسوس کی, تو اس پر بھی حضرت نے ضرور کچھ نہ کچھ کلام فرمایا اور کوئی نہ کوئی رسالہ, کوئی نہ کوئی کتاب تصنیف فرما دی یا بات کہہ دیا. اس طرح سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دین کے تمام شعبوں کے متعلق اصلاح فرمائی, اسی وجہ سے آپ کو مجدد کہا جاتا ہے اور یہی مجدد کی تعریف ہے اور یہی مجدد کے فرائض ہوتے ہیں. خاص طور پر دو چیزوں پر آپ نے بہت زیادہ توجہ فرمائی ہے اور اس کی اصلاح فرمائی ہے, ایک تصوف اور طریقت کی اور دوسرے معاشرت کی. کیونکہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں کی معاشرت تباہ ہو گئی اور اب تک تباہ ہے. اسلامی احکام مسلمانوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکے ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ معاشرت میں کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, کیا سنت ہیں, کیا مستحبات ہیں, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. آج ہماری زندگی معاشرت کے اعتبار سے انتہائی اذیت ناک ہے. گھر گھر جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے, گھر گھر لڑائی جھگڑے, نااتفاقی, قد تعلقی, شوہر کو بیوی سے تکلیف, بیوی کو شوہر سے تکلیف, ماں باپ کو اولاد سے تکلیف, اولاد کو ماں باپ سے تکلیف, رشتے داروں کے اندر جھگڑے لڑائی, تو معاشرت ایک جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے. یہ حال حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھا, تو آپ نے اس پر بہت ہی زیادہ زور دیا, آداب المعاشرہ کتاب بھی لکھی, متعدد وعظ بھی فرمائے, بے شمار ملفوظات بھی ارشاد فرمائے اور آپ نے اسلامی احکام کے مطابق اپنی خانقاہ میں، اپنے گھر میں، اپنے متعلقین میں اسلامی معاشرت کا ایک خاکہ پیش فرمایا، اور اس کا سارا خلاصہ بس ایک شعر ہے جو حضرت اکثر و بیشتر پڑھا کرتے ہیں، بھینس آجا کے آزار نباشت کسے رابا کسے کارے نباشت، جنت اس کا نام ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، یہی معاشرت کا حاصل ہے کہ اسلامی معاشرت کی روح یہ ہے کہ دو انسان ہوں یا دس انسان ہوں، ایک خاندان ہو یا بیس خاندان ہو، ایک برادری ہو یا دس برادری ہو، ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جل کر کے رہیں کہ ایک دوسرے کو راحت پہنچانے والے ہوں، ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کام آنے والے ہوں، کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو معاشرے کی اصلاح پر حضرت نے ساری زندگی کوشش فرمائی، اور کوشش فرما کر کے ایک بہت بڑا طبقہ جو حضرت کے خلفاء اور سچے مریضوں کا تھا آپ نے تیار فرمایا، جو معاشرت کی اسلامی تعلیمات اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ کی ان تعلیمات کا عملی نمونہ تھا۔ اور دوسرے بہت عرصے سے تصوف اور طریقت بالکل خلاف شریعت ہو چکی تھی، جیسے کل میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک وصیت کی وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی شریعت و طریقت تو ایک ہی چیز ہے، شریعت احکام کا نام ہے، طریقت عمل کرنے کا نام ہے بس، لیکن لوگوں نے پتہ نہیں طریقت کو کیا فلسفہ بنایا ہوا تھا، غیر مقصود کو مقصود بنایا ہوا تھا، بس کشف و کرامات کو سب کو سمجھا جاتا تھا، چلے کھینچنے کو سب کو سمجھا جاتا تھا، اس میں اتباع سنت کی کوئی اہمیت نہ تھی، اخلاق و اعمال کو درست کرنے کی طرف کوئی دھیان نہ تھا، معاملات میں آزاد، معاشرت دین سے خالی، بس وظیفے کھینچنے کا نام، چلے کھینچنے کا نام، اور صرف عبادات اہتمام کے ساتھ کرنے کو لوگوں نے طریقہ سمجھا ہوا تھا، اس میں بھی بے خودی ہونے کو، شوق ذوق ہونے کو، الہامات ہونے کو، کرامات صادر ہونے کو مقصود اصلی بنایا ہوا، اور نہ جانے کیا کیا جہالتوں کا ارتکاب عام تھا۔ حضرت نے طریقت کی بھی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ یہ جو باتیں لوگوں نے طریقت میں شامل کر رکھی ہیں ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ساری زندگی کسی کو الہام نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، ساری زندگی اسے کشف نہ ہو کوئی حرج نہیں، ساری زندگی اسے کرامت صادر نہ ہو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن اس کو صحیح عقائد کا پابند ہونا، سنت کے مطابق عبادت کرنا، شریعت کے مطابق معاشرت کو اختیار کرنا اور شرع کے مطابق معاملات کو انجام دینا، یہ فرض و واجب ہے، یہ اصل طریقہ ہے۔ اپنے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا، بد اخلاقیوں سے اپنے باطن کو صاف کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے طریقہ کا اور تصوف کا، اسے کہتے ہیں طریقہ و تصوف۔ محنت فرمائی اور حضرت کامیاب ہوئے، بہت بڑی جماعت حضرت نے ایسی تیار فرمائی جو بلا شبہ صحیح طریقت اور صحیح تصوف کی حامل تھی، اور وہ ان کے خلفاء اور ان کے سچے مریدین۔ تو حضرت خانے رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 تو کتابیں ہیں، 350 واعظ ہیں، 12 جلدوں میں ملفوظات ہیں، اور باقی اور کتابیں اس کے علاوہ ہیں، ان سب کا مطالعہ کرنا اب ہمارے اور آپ کی تو بس کی بات ہے، اس لیے اب جیسے جیسے ہماری ہمتیں کمزور ہو گئیں، ہماری فرصتیں ختم ہو گئیں، ہماری طلب بھی کمزور ہو گئی، ہماری ہمت بھی پست ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بھی فرما دی۔ تو مختلف لوگوں نے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف تجدیدی کارناموں کے مختلف پہلوؤں پر مقالے لکھے۔ کسی نے حقوق العباد کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا ہے، وہ بھی حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مشتمل۔ کسی نے مقالہ لکھا ہے کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک مقالہ ہے، ایک کتاب ہے جس پر حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات سے بہت ساری باتیں جمع کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک کتاب سید ابرار علی صاحب نے لکھی ہے، جو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ اصلاح کے موضوع پر ہے، بلکہ اس کا نام بھی یہی ہے، حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اصلاح۔ یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں، جس کا فیض ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اپنے پاس آنے والوں، اپنے سے مرید ہونے والوں اور اپنے خلفاء کی، اپنے متعلقین کی کس طرح اصلاح فرماتے تھے اور کن باتوں کی اصلاح فرماتے تھے اور کس طرح ان کی اصلاح کرتے تھے، صرف یہ باتیں چھان کر انہوں نے اس کے اندر جمع کی اور بہت ہی آسان انداز سے ان کو اکٹھا کیا اور بہت آسان انداز میں جمع کیا۔ اس مقالے کو اگر کوئی واقعی پڑھے اور سمجھ کر پڑھے تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سوانح بھی سامنے آ جائے گی، ان کا مجدد ہونا بھی اس کو معلوم ہو جائے گا، ان کی تجدید کارنامے بھی معلوم ہو جائیں گے، ان کی تصانیف کا بھی تعارف ہو جائے گا، اور خاص طور پر انہوں نے جو اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کا بھی مکمل تعارف اس کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پڑھنے والے کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اپنی کیا اصلاح کروانی چاہیے اور کس طرح اصلاح کرانی چاہیے اور میں کس طرح اپنے عیبوں کو پہچانوں، اپنی کمزوریوں کو جانوں اور پھر اس کی اصلاح کروں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی پہلو کی ساری کتابوں، مواعظ اور ملفوظات کا نچوڑ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہو اور ہم بالکل یکسو ہو کر کے اس کا مطالعہ کریں اور اس کے ایک ایک باب کو سمجھیں، اور باب بڑے لمبے لمبے موٹے موٹے نہیں ہیں، بس کوئی 5 ورق پڑھے، کوئی 10 ورق پڑھے، کوئی 20 ورق پڑھے، اتنے اتنے سے ہیں بس، اور ان میں ان کے اپنے الفاظ کچھ نہیں ہیں، سارے الفاظ جو ہیں تقریباً حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے کتابوں سے چھانٹ چھانٹ کر ان کے مواعظ میں سے، ان کے ملفوظات میں سے چھانٹ چھانٹ کر جمع کیے۔ تو انہوں نے بیٹے کو پی ایچ ڈی کے کرنے کے لیے مقالہ لکھا، لیکن یہ مقالہ بڑا مفید اور نافع ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد بس ہمارے لیے راہ طریقت بالکل واضح اور بے غبار ہو جائے گی، بس پھر چلنا باقی رہے گا، بھائی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ بھی تو صاف چاہیے، روڈ بالکل صاف ستھرا ہو تو بس پھر ڈرائیونگ کرنا باقی۔ تو ایک تو یہ کتاب ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھائی نعیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھ سے یہ کتاب لے لیں گے اور اس کا پورا پتہ لے کر کے لاہور میں چھپی ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمان صاحب دامن برکاتہ ان کے بھانجے ہیں اور ان کا بیت العلوم کتب خانہ ہے، وہ وہاں سے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ میں ابھی چند کچھ ہفتہ پہلے لاہور گیا تھا تو انہوں نے مجھے یہ ہدیہ دی، تو میں نے بھی سفر میں اس کا مطالعہ کیا، پھر میں نے اپنے بچوں سے بھی مطالعہ کروایا، اب میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے احباب کو بھی اس کے منگوانے اور مطالعہ کرنے کی طرف متوجہ کروں گا، اسی غرض سے میں نے آپ کے سامنے بھی اس کا تعارف پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطالعہ کریں اور اپنی اصلاح کی غرض سے مطالعہ کریں. حضرت حیان اللہ علیہ جس طریقے سے اصلاح کرتے تھے اور جن باتوں کی اصلاح کرتے تھے انہی کے مطابق حضرت کے سارے خلفاء کی اصلاح ہوئی اور خلفاء کے خلفاء کی بھی اسی کے مطابق اصلاح ہوئی. خلفاء میں ہمارے یہ تین بزرگ سکھر کے تھے مشہور و معروف ہیں جن کی ہم زیارت کر چکے ہیں اور ان سے استفادہ بھی کر چکے ہیں. ایک حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دوسرے ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرے حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ سے ماسٹر تامین علی صاحب وہ ہمارے اس محلے میں رہتے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں. پھر بعد میں انہوں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق قائم کیا اور حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو اعزازی طور پر خلیفہ دیا, اور وہ خواجہ عبد الحسن مزدور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے تھے, اس لیے وہ بھی شاہد تھے. اور ان کے اشعار بھی بڑے ہی پر اثر اور اصلاح قلب کے موضوع پر تیر بہادر ہوتے تھے. وہ ان کی دل کی آواز ہوتی تھی جو ان کے اشعار سے نمایاں ہوتا, اور ان کا معمول بھی تھا کہ جو ان کی مطب میں جا کر بیٹھتا تھا تو وہ اپنی تعلیمات اشعار کی شکل میں سناتے رہتے. جب کبھی میرے دادا حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد سے سکھر تشریف لاتے تو ضرور حضرت حکیم صاحب کے پاس جایا کرتے اور تقریباً روزانہ ہی جایا کرتے اور مجھے بھی ساتھ لے جاتی. اور حضرت والے دادا مرحوم ان کی خدمت میں بیٹھ جاتے اور پھر حضرت حکیم صاحب پر جوش میں آ جاتے اور پھر وہ اپنے اشعار سناتے اور میرے دادا بھی محظوظ ہوتے اور میں بھی مجھے بھی مزہ آتا تھا. میں اتنا سمجھدار تو نہیں تھا لیکن مجھے بھی اشعار سننے میں مزہ آتا تھا. پھر حضرت حکیم صاحب کا یہ بھی جنہوں نے یہ بھی احسان فرمایا کہ پھر جب میں مدرسہ اشرے میں دورہ عزیز سے قریب پہنچ گیا تو سب میں بھی انہیں خدمت میں جانے لگا. پھر وہ طور خاص مجھے اشعار سنایا کرتے تھے, کبھی کبھی املا بھی کرا دیا, بلکہ اگر کراچی بھی آتی تو دامبوم ضرور آتی تھے. اور ان کی ملاقات تو اصل میں ہوتی تھی ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی اور میرے دادا کے بھی بڑے محب خالص تھے, تو اس لیے میں بھی ان سے وہاں ملتا تھا. وہاں بھی مجھے وہ اشعار سنا دیا کرتے تھے اور میں کہتا حضرت مجھے تو لکھوا تو یاد نہیں رہیں گے مجھے تو یہ مہربانی بھی کرتے تھے, وہ لکھوا بھی نہیں سکتے. اور انہیں کے وہ اشعار جو میں انہوں نے مجھے سنایا یا لکھوایا وہ مجھے یاد ہے, وہ میں کبھی کبھی آپ کو سناتا رہتا ہوں. لوگ بھی سنائے سن تاکہ ایک تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے. دور ہے محمل سے کوئی ہے محمل کے پاس, اس کو سمجھائیں کہ لیلا ہے حریم دل کے پاس. دور ہے محمل سے کوئی ہے محمل کے پاس, دور ہے محمل سے کوئی ہے محمل کے پاس, کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس, پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. بھائی اگر وہ تمہارے دل میں نہیں آتے تو پھر تم سبحان اللہ کیوں پڑھتے ہو, تم الحمدللہ کیوں پڑھتے ہو, تم اللہ اکبر کیوں پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ کی تسبیح کیوں پڑھتے ہو, تلاوت کیوں کرتے ہو, نماز کیوں پڑھتے ہو, ذکر کیوں کرتے ہو, دعا کیوں مانگتے ہو. وہ پہلے آتے ہیں پھر منگواتے ہیں. کیا کہا کیا وہ کبھی آتے نہیں ساحل کے پاس, پھر یہ ذکر و فکر کی دھڑکن ہے کیسی دل کے پاس. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس. سبحان اللہ. وہ تو رہتے ہیں ہمیشہ سب کے جانو دل کے پاس, یہ حجاب اٹھتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس. یہ ہے وہ تو
جان اور دل کے پاس، یہ حجاب ہوتا ہے لیکن مرشد کامل کے پاس.
ڈوبنے کا خوف کیسا، وہم اگر شاید نہ ہو، وہ اگر دیکھا کریں رسمی اگر ساحل کے. بات یہ کہ مرشد کامل کی صحبت نصیب ہو جائے تو دل کے سارے پردے اڑ جائیں. ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، ورنہ تو ہمارے دل سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہیں. لیکن یہ پردہ خود تو خود نہیں اٹھتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جس کا پردہ اٹھا ہوا ہوتا ہے اس کے بعد بیٹھنے سے اٹھتا ہے. جیسا کہ مزدور صاحب نے تھانے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا، ہر طرح مطلب اسی انداز سے جی اٹھے مردے تیری آواز سے. اور ان کے بارے میں فرمایا، جس قلب کی آہوں نے دل ٹھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی آہوں نے دل ٹھونک دیے لاکھوں، اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی. خانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، زبردستی لگا دی منہ سے بوتل میرے ساقی میں آئے آئے، زبردستی لگا دی منہ سے بوتل میرے ساقی نے. میں کہتا ہی رہا نانا، میں کہتا ہی رہا بس بس، نہیں ساقی نہیں تھا. زبردستی لگا دی منہ سے بوتل میرے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا بس بس، نہیں ساقی نہیں تھا. اے ساقی، میں اس لائق نہیں ہوں کہ شراب محبت برداشت کر سکوں. انہوں نے زبردستی پلا اور اللہ کی محبت کا مجھے عاشق بنا دیا اور میرے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر دی. تو یہ ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی کا باطن سنوارنے لگتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کی اصلاح ہونے لگتی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہی ایسا. تو یہ ہیں ہمارے حکیم ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ، یہ جامعہ شریفیہ لاہور حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ. اور حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بعد اب مجھے اپنے مرنے غم نہیں جب یہ مفتی محمد حسن صاحب موجود ہیں. یعنی حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور ایسے حضرات کی وجہ سے خانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے اپنے مرنے غم نہیں ہے، کیونکہ میری زندگی میں جو میری محنت تھی، جو میرا مشن تھا، وہ کامیاب ہوا، اور اب ایسے افراد تیار ہو گئے کہ مجھے دنیا سے جانے کا کوئی غم نہیں. تو شیخ کو اگر کسی کو اتنا بڑا اطمینان ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی سند ہے. اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے طریقہ اصلاح کے مطابق کون مکمل ہے؟ آپ کے بعد آپ کو اپنے خلفاء میں سے کس پر زیادہ بھروسہ ہے اور کون آپ کے نزدیک بالکل آپ کے تعلیمات کے عین مطابق عمل پیرا ہے؟ ڈاکٹر حضرت صاحب، یہ تو میں اپنے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ورنہ حضرت مفتی صاحب کے الفاظ شیخ میں محفوظ ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمائے. اور ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر میں بالکل حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ اصلاح کے مطابق اصلاح فرماتے تھے. اور تیسرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان ہیں اور ہندوستان کے صدر مفتی دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور علمی و عملی سچے جانشین ہیں. اللہ کی زندگی میں خاص طور سے حضرت کے آخری حیات میں حضرت کے علمی کام حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے تھے، اور حضرات بھی یہ کام اور خدمت انجام دیتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق اصلاح یافتہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی اصلاح یافتہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری اصلاح یافتہ زندگی کا نقشہ ہے، بچپن سے لے کر موت تک. اور پھر حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں جو اپنے حالات پیش کیے، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو حکیمانہ جواب لکھا، تربیتی اور تزکیتی جوابات دیے، جو انتہائی حیران کن ہیں اور نہایت ہی اصلاح کن ہیں، ان کو پڑھ کر ہماری بھی اصلاح ہو سکتی. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھائی اب تم ہم سے بھی آگے بڑھ گئے، بھائی اب تم ہم سے بھی آگے بڑھ گئے. تو معمولی بات نہیں ہوئی. تو بھگوان بازا مرید جو ہے پھر سے ہی بڑھ جاتا ہے. اور تم اور انہیں کا فیض ہے جو آج ہمارے سکھر کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور ان کی بھی ایک جماعت آپ نے تیار فرمائی جو اتباع سنت کا پیٹر، سنت و شریعت پر چلنے والی. اب تھوڑا سا افراد رہ گئے ہیں، اکثر کا انتقال ہو چکا، لیکن بیشتر ہم میں سے وہ ہیں جو ان کی زیارت کرنے والے ہیں، اور ان کو دیکھنے والے الحمدللہ ابھی کافی موجود ہیں. ان کے مریدین نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں جو اپنے حالات لکھے، ان کے جوابات بھی الحمدللہ حضرت والد صاحب نے دیے، وہ محفوظ تھے، وہ اس کتاب میں آ گئے. تو ایک تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عملی زندگی اس میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم کیسے چلیں، کس طرح چلیں، کیا عمل کریں، کیا کریں، کیا نہ کریں. میں اس میں کتابیں پڑھ لوں، جس طرح انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہم بھی اپنا بچپن اسی طرح گزارا، جیسے انہوں نے جوانی گزاری ہم بھی جوانی گزارے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی اس طرح زندگی گزارے، جس طرح انہوں نے زندگی کا آخری حصہ گزارا اسی طرح ہم بھی گزارے. وہ حضرت حرم صلی اللہ علیہ کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، سنت کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. ساری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کی، اور آسان سے آسان انداز میں انہوں نے دین کو ہمارے سامنے پیش کی. پورا نقشہ الحمدللہ اس کے اندر آ گیا. اور ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، ہمارے باطن میں کیسے اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں، بد اخلاقیاں ہماری کیسے دور ہوں، طرح طرح کے جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب کہاں سے حاصل کریں، وہ تیسرے چوتھے باب کے اندر سب موجود. پڑھتے جاؤ، اصلاح کرتے جاؤ. اس لیے یہ کتاب بھی بہت اہم ہے. اس کتاب کو بھی ہمیں بار بار مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عام مصنفین کی زندگی کی حیات نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہوتی ہے. یہ ایک ایسے اللہ کے ولی کی کتاب ہے کہ جس کی زندگی ہر روز ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ہر دم ہمارے لیے موجب ہدایت ہیں. لہٰذا یہ اور تاریخی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ بھئی ہم کسی مصنف کی کتاب پڑھ لیں اور اس کی زندگی کے حالات پڑھ کر کے بس بند کر کے رکھ دیں. نہیں، یہ تو ہمارے سرانے رہنی چاہیے، اور ہمیں روزانہ اس کو مطالعہ کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ ختم ہو جائے دوبارہ پڑھو، دوبارہ ختم ہو جائے تیبارہ پڑھو، تیبارہ ختم ہو جائے چوتھی مرتبہ پڑھو، پڑھتے ہی رہو. مجھے یہ کہ ہمارا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ ادھر پڑھیں ادھر بھولیں ادھر پڑھیں ادھر بھولیں، تو ہمیں تو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ تو عمل کی کتاب ہے، یہ تو خالی پڑھنے کی کتاب نہیں. اور عمل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے یادداشت چاہیے. یادداشت تو بار بار پڑھنے سے ہوگی، تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھتے رہو. ختم کرنا مقصود نہیں ہے، خود بعمل بننا مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں ایک ان کی زندگی کے جو آخری حصہ ہے وہ کمپوزر کی غلطی سے رہ گیا تھا، اس کو الگ زمینے کی شکل میں شائع کیا گیا ہے. وہ الحمدللہ زمینہ بھی بلا قیمت دیا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے لینے والے اب بھی نہیں. تو جن کے پاس اصل کتاب آ گئی وہ بھی زمینہ لے لیں، اور جو نئے حضرات ہیں وہ یہ سوانح حیات ماں زمینہ کے لیں، تاکہ ان کے پاس پوری کتاب پہنچے. اس لیے کہ وہ زمینہ بھی ایسا ہے کہ بس جو حج کو جائے وہ اپنے ساتھ لے جائے، یہاں بھی پڑھے اور وہاں بھی پڑھے اور پھر گھوم جائے. اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 22 حج کی سعادت عطا فرمائی، عمروں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اور ان کے دل میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت پائی جاتی تھی وہ بیان کرنا۔ واقعی ان کا سفر تو عاشقانہ ہوتا ہے، ہمارا تو طائرانہ ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ عشق کسے کہتے، لیکن وہ حضور کے سچے عاشق تھے، سنتوں پر عمل پیرا تھے، تو ان کا سفر عجیب و غریب ہوتا تھا۔ اس سفر کی ایک جھلک اس زمینے کے اندر دکھائی گئی ہے، اور محبوب جیسے کوئی کسی اپنے معشوق کا جیسے کوئی عاشق ہوتا ہے تو اپنے معشوق اور محبوب کے در و دیوار کا بھی عاشق ہوتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مکہ مکرمہ کی بھی زیارتیں بڑے والہانہ انداز میں کرتے اور کراتے تھے، اور مریم طیبہ کی زیارتیں بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ کرتے اور کراتے تھے۔ اور 6-6 مہینے حضرت والد صاحب کا وہاں بعض دفعہ قیام رہتا تھا، اور روزانہ بسے کبھی کسی زیارت کو جا رہے، کبھی کسی زیارت کو جا رہے، لیکن پانچوں نمازیں مسجد نبی میں ادا ہو رہی، پانچوں نمازیں مسجد حرام میں ادا ہو رہی ہیں، فجر کے بعد زیارت کے لیے جانا، آ کر ظہر کی نماز جماعت سے پڑھنا، جماعت بھی نفوت ہو اور زیارت بھی ہو، یہ عاشق کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی قیمتی کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لکھوا دی، ورنہ میں تو اس لائق تھا نہیں۔ لہٰذا اب ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے اس شہر کی اس ہستی کے حالات زندگی کو ہمیں خود بھی بار بار پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی مطالعے کے لیے دینا چاہیے، یا اپنے گھر میں پڑھ کر سنانا چاہیے، تاکہ سب گھر والوں کو معلوم ہو کہ بھائی جس شہر کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں کیسا نور چمکا، اس قدر روشنی پھیلی جو اب تک الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ اور یہ حضرت خامی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اصلاح کے عملی نمونہ تھے، اور خامی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تعلیمات کا نچوڑ بس میں دو شعر پڑھ کے ختم کروں گا۔ ایک مزدور دونوں ایک تو مزدور صاحب کا شعر، ایک شہر کسی اور کا شعر، بس اتنی تھی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، کیوں جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو۔ یہ میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھا کرتے تھے، ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک شعلہ تھا، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا تو پھر وہ کبھی کبھی اپنی دل کی بھڑاس نکال کر کے یہ عشق و محبت کے اشعار سنایا کرتے تھے، کبھی یہ شعر پڑھتے، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا، اے عشق کہیں لے چل یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا۔ اور کبھی یہ شعر سناتے، بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی، کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو۔ یعنی ساری طریقت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر بندہ مومن اور ہر مومن بندی اللہ تعالیٰ کی سچی عاشق۔ اب عاشق ہونا کیا مطلب ہے، یہ دوسرے شعر میں کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب ہے وہیں سر جھکا، اللہ دل پہ لکھنے کا اور من میں لانے کا شعر ہے۔ کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ بھائی عشق اس نام ہے کہ اللہ تعالی کی ہر بات مان لو، سوال جواب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہو کہ سر کیا حکم ہے، فرمائیے غلام حاضر۔ تو عاشق جو ہے وہ یہ پوچھتا ہے یہ حکم کیوں دیا ہے، اور کس لیے دیا ہے، اور کتنی دیر کے لیے دیا ہے، کب تک اس میں رخصت ہے، نہیں یہ حکم دو ہم حاضر ہیں۔ تو کوئی فلسفہ نہیں عشق کا، جہاں رب کا ہے وہیں سر جھکا، وہیں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ یہ دو شعر سے لیکن جس کے ساتھ ایک اور یاد آ گیا، وہ حضرت والد صاحب کے سوانے کے آخر میں نے لکھا ہے، مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، مدت کے بے قرار تو قرار، اکھڑا ہوا یہ سانس بڑا کام آ گیا، لبے تمہیں عقیق تیرا نام آ گیا، مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا۔ ان ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری، اور آخر میں بھی اللہ کا نام لیتے لیتے وہ پرواز، مریض عشق لے کے تیرا نام سو گیا، مدت کے بے قرار کو قرار آیا، اکھڑا ہوا احساس بڑا کام آ گیا، لفے دمے عقیق تیرا نام، بس اسی کے نام پر جی رہے تھے، اسی کے نام پہ دم دے رہے، بس یہ ہم اس حوالے کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کی تعلیمات پر جان و دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بھی پڑھنے سمجھنے کی، اور جو کتاب میں نے آپ کے لیے بطور تعارف کے ذکر کی ہے، اس کو حاصل کرنے اور مطالعہ کرنے اور عمل کرنے کی توفیق، اور اس سوانح کو بھی ہمیں اہل رضا بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. کل ان شاء اللہ تعالی جمعے کی نماز سے پہلے 1 بجے اسی مسجد میں بیان ہوگا. کل نماز جمعہ سے پہلے 1 بجے اسی مسجد میں ان شاء اللہ تعالی بیان ہوگا، اور ایک مختصر سا بیان ان شاء اللہ لبے میران پر بھی ہوگا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلان سارے گناہوں کو معاف کر یا ارحم الراحمین، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلان سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو خاص اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا اللہ، آپ نے جن بزرگوں سے ہم کو وابستہ فرمایا، آپ کا بڑا احسان ہے، بڑا آپ کا انعام ہے، بڑی آپ کی مہربانی ہے کہ جب متبع سنت تھے، متبع شریعت تھے اور صراط مستقیم پر فائز تھے، آپ نے ان کا دامن ہم کو عطا فرمایا، اب ان کے ہدایات پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمایا. یا اللہ، آپ نے انہیں ان کی محبت بھی عطا فرمائی، ان کی عقیدت بھی عطا فرمائی، یا اللہ ان کی کتابیں اور تعلیمات بھی ہمیں عطا فرما دیں، اب ہمیں ان کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہماری ساری نیک مرادیں پوری فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فلاح عطا فرما، اور ان ہمارے سارے اکابر کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما. یا اللہ، ان پر اپنی بے شمار سلامتیاں برکتیں نازل فرما، کروٹ کروٹ ان کو جنت عطا فرما، بال بال ان کی مغفرت فرما، ان کے علوم و فیوض سے یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما. یا اللہ یا اللہ، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، ہمارے جن بچوں بچیوں کے رشتے باقی ہیں اور ان کی عمر پوری ہو گئی ہے، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے، اپنے فضل خاص سے ان کے نیک رشتے بربت عطا فرما. یا اللہ، ان کے نیک رشتے بربت عطا فرما. جو بچے بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور شادی کے انتظار میں ہیں لیکن ان کے لیے رشتے نہیں ہیں، یا اللہ، آپ اپنے پاس سے ان کے نیک رشتے عطا فرما، ان کے ماں باپ کی فکریں دور فرما، ان کی ماؤں کی فکریں دور فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، بچوں بچیوں کو اپنا گھر کا کر دیں یا اللہ، وہ اپنے گھروں میں خوشحال ہوں، جس سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا اللہ یا اللہ، جن کی اولاد ہے اس کو نیک بنا دے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے روزگار نہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کا روزگار ہے یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ سب کی چھوٹی بڑی ساری پریشانیاں دور فرما، ہر طرح سے ہمیں سکون و چین اور آرام و راحت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔ رحمتہ اللہ علیہ وسلم۔